जुमा 2 फरवरी के सरवीन के साथ समरा फातिमा का सलाम। यूरोप जाने की कोशिश में पनाह गुजीनों की कश्ती उलटने से कम अज़ कम 90 अफराद हलाक। क्या पनाह गुजीनों को रोका जा सकता है?
पनाह गुजीन जो अपने जान के खौफ से अपने ममालिक छोड़ के आए हैं, उनको तो वापस उनके ममालिक भेजा नहीं जा सकता, उनके लिए तो कहीं और ही बंदोबस्त करना पड़ता है।
तफसील सुनिए आलमी खबरों के बाद।
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، تہمینہ قریشی سے خبریں سنیے۔ اقوام متحدہ نے لیبیا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی ایک کشتی کے ڈوبنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 90 افراد کے ڈوبنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے 3 افراد کے مطابق ڈوبنے والے افراد میں متعدد پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے بتایا ہے کہ 10 افراد کی لاشیں لیبیا کے ساحل پر ملی ہیں۔ کشتی میں سوار زیادہ تر پاکستانی اٹلی پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ چینی سفیر برائے پاکستان یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں موجود عسکریت پسندوں سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بی بی سی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے عسکریت پسند یا عسکریت پسند تنظیمیں، مجھے ان کے اصل پاکستانی ہونے پر شبہ ہے، کیونکہ اگر وہ محب وطن پاکستانی ہوں گے تو یقیناً اپنے ملک کے مفاد کو مد نظر رکھیں گے۔ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی عسکریت پسندی کے خلاف ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ اس طرح کی عسکریت پسندی سے نہ ہی پاکستان کی خود مختاری کو کوئی خطرہ ہے اور نہ ہی پاکستان اور چین کے مراسم کو۔ پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس ثاقب نثار نے مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر برائے نجکاری دانیال عزیز کی عدلیہ مخالف تقاریر کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ ایک دن قبل ہی سپریم کورٹ نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو عدلیہ مخالف تقاریر کرنے پر توہین عدالت نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کے لیے 6 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تفصیل کے ساتھ عابد حسین۔
آج سپریم کورٹ کی جانب سے دانیال عزیز کو جاری ہونے والے نوٹس میں انہیں 7 فروری کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے، جبکہ جمعرات کو چیف جسٹس جسٹس عاقب نثار نے طلال چودھری کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کی تھی۔ طلال چودھری کو ان کی ایسی تقاریر کی وجہ سے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا ہے جن میں مبینہ طور پر انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے جو عدالت کی تصدیق کرنے کے مترادف تھے۔ اس سے قبل لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقاریر پر توہین عدالت کے لیے نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو بھی نوٹسز جاری کیے تھے۔
پاکستان میں صوبہ سندھ کے وزیر میر ہزار خان بجارانی اور ان کی اہلیہ فریحہ فاروق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہیں۔ کراچی پولیس کے مطابق ان کی اموات خودکشی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ میر ہزار خان اور ان کی اہلیہ کے مراسم کچھ عرصے سے خراب تھے۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
ہزار خان بجارانی کی میت گزشتہ شب ہیلی کاپٹر سے سکھر منتقل کی گئی تھی، جہاں سے ان کی آبائی گاؤں کرم پور لائی گئی۔ آج دوپہر کو نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کی مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی، جبکہ ان کی اہلیہ کی نماز جنازہ ڈیفینس میں ادا کی گئی جس میں اہل خانہ شریک ہوئے۔ دوسری جانب ڈی آئی جی جنوبی آزاد خان کا کہنا ہے کہ دستیاب ثبوتوں اور شہادتوں اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میر ہزار خان نے پہلے بیوی کو قتل کیا، جس کے بعد اسی ہتھیار کے ساتھ خودکشی کر لی۔ میر ہزار خان کو سر میں 1 گولی لگی، جبکہ فریا رزاق کو 3 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے 1 سر اور 2 پیٹ میں لگی۔
ادھر کیوبا کے سرکاری میڈیا کے مطابق سابق انقلابی رہنما فیڈل کاسٹرو کے بیٹے اینجل کاسٹرو نے بھی اپنی جان خود لے لی ہے۔ 67 سالہ اینجل کاسٹرو جمعرات کو دارالحکومت ہوانا میں مردہ پائے گئے۔ اینجل کاسٹرو فیڈل کاسٹرو کے پہلے بیٹے تھے اور خاندانی مشابہت کی وجہ سے فیدلیتو یا لٹل فیڈل کے نام سے مشہور تھے۔ اپنی موت کے وقت وہ کیوبن کونسلیٹ آف اسٹیٹ میں سائنس کے مشیر تھے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف یعنی آئی سی سی افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کرنے پر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں افغانستان میں متاثرہ افراد کی تحریری درخواستوں کی چھان بین شروع کی جائے گی تاکہ ممکنہ تحقیقات کے مرکزی نقطے کا تعین کیا جا سکے۔ تفصیل کے ساتھ طاہر عمران۔
2017 میں آئی سی سی کی افسر استغاثہ فاتو بن سودا نے کہا تھا کہ ان کو شواہد موصول ہوئے ہیں جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں میں افغانستان میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان جرائم میں ممکنہ طور پر طالبان، سی آئی اے اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بی بی سی کی اطلاعات کے مطابق آئی سی سی کی عدالت میں پیش ہونے والی درخواستوں میں افغانستان کے حالیہ نائب صدر جنرل عبدالرشید دوستم کے خلاف درخواست بھی شامل ہے، تاہم وہ اس وقت خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے ترکی میں مقیم ہیں۔
آئی سی سی کی اس مجوزہ تفتیش میں مئی 2003 کے بعد ہونے والے واقعات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گوانتانمو بے منتقل کیے جانے سے قبل بگرام حراستی مرکز میں قیدیوں کے مبینہ تشدد کے بارے میں بھی سوالات اٹھائے جا سکیں گے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے لاطینی امریکہ میں واقع ممالک کو چین اور روس کے ساتھ تجارت کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ لاطینی امریکہ کے خطے کو مزید کسی سامراجی قوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور پولیس نے ان کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ سیربین کا آغاز کرتے ہیں آج کے بڑے موضوع کے ساتھ۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کا کہنا ہے کہ لیبیا کے ساحل کے قریب یورپ جانے کی کوشش میں ایک کشتی سمندر میں ڈوب گئی ہے، جس میں قریب 90 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ ادارے کے مطابق کشتی پر زیادہ تر پاکستانی پناہ گزین سوار تھے، جبکہ زندہ بچ جانے والوں میں بھی ایک پاکستانی شہری شامل ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے مطابق لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوبنے والی اس کشتی پر سوار 3 افراد کے بچ جانے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق لیبیا کے مغربی شہر زوبارہ میں حکام نے کہا ہے کہ ڈوبنے والی کشتی سے 3 افراد کو بچایا گیا ہے، جن میں سے 2 لیبیا کے جبکہ 1 پاکستانی شہری ہے۔ حکام کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریباً 10 لاشوں کو سمندر سے نکالا گیا ہے، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے بتایا جاتا ہے۔ تاہم اس بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں۔ حادثے میں بچ جانے والے افراد نے بھی یہ بتایا ہے کہ ڈوب کر ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پناہ گزینوں کے بین الاقوامی ادارے آئی او ایم کی جانب سے اولیویا ہیڈن نے کہا ہے کہ اب تک کی معلومات کے مطابق ہلاک شدگان میں 2 لیبیا کے باشندے اور 8 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ زندہ بچ جانے والوں میں سے 2 تیر کر ساحل تک پہنچے، جبکہ 1 کو کشتی کے ذریعے ریسکیو کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیادہ تر پاکستانی اٹلی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یورپی ممالک کی بارڈر ایجنسی فرونٹیکس کی ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب متعلقہ ملکوں کو ریسکیو سرگرمیوں کو منظم کرنے کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔
ریسکیو کے تمام آپریشن یورپی ممالک کی بارڈر ایجنسی فرونٹیکس کے زیر انتظام نہیں ہیں، بلکہ اس معاملے کو متعلقہ ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر منظم کرتے ہیں۔ ہر ملک جس میں سمندر کا گزر ہوتا ہے، اس کا اپنا کوآرڈینیشن سینٹر موجود ہے جو کسی بھی کشتی کا رخ تبدیل کرتا ہے، تو ریسکیو کی کاروائیاں کرنا بھی اسی ملک کی ہی ذمہ داری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ فرونٹیکس ریسکیو کی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ایک نیا آپریشن بھی شروع کر رہا ہے، جس کا مقصد جرائم پیشہ افراد اور دہشت گردوں کو یورپ میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔
اگرچہ امدادی سرگرمیاں ہماری ترجیحات میں شامل ہیں، تاہم اطالوی حکومت کی درخواست پر سیکیورٹی معاملات میں ہم نے غیر ملکی جنگجوؤں اور بیرونی سرحد پر دہشت گردی کے خطرے کے حوالے سے معلومات جمع کرنا بھی شامل کر لیا ہے۔ ہم منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کے تناظر میں اطالوی حکومت کی معاونت مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
سمندری راستے کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والوں کے لیے لیبیا حالیہ عرصے کے دوران مرکز کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن گزشتہ برس یورپی یونین نے لیبیا کے ساتھ ایک متنازع معاہدہ کیا تھا، جس کے تحت لیبیا کے ساحلوں پر موجود محافظ پناہ گزینوں کو اٹلی جانے کی کوشش کرنے والی کشتیوں کو روک سکتے ہیں۔ امدادی اداروں اور اقوام متحدہ نے یورپی حکومتوں کے اس اقدام کو غیر انسانی قرار دیا تھا۔ پناہ گزینوں کے بین الاقوامی ادارے آئی او ایم کا کہنا ہے کہ اس برس یورپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرنے والی اقوام میں پاکستانی تیسرے نمبر پر ہیں، جبکہ گزشتہ برس اس فہرست میں پاکستان کا نمبر 13 تھا۔ ادارے کے مطابق سمندر کے راستے یورپ میں رواں برس 6,624 افراد پہنچے، گزشتہ برس یہ تعداد 5,983 تھی۔ 2018 میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 246 پناہ گزین ہلاک ہو چکے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ پناہ گزینوں کی دشواریوں کا سلسلہ کئی یورپی ممالک میں جاری ہے۔ یورپ میں پناہ لینے والے ان افراد کی زندگی کے لیے آگے آنے والے وقت میں کیا امید کی کوئی کرن نظر آتی ہے؟ میں نے بات کی جنیوا میں مقیم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ سے اور اس وقت یورپ میں موجود پناہ گزینوں کے اعداد و شمار کے بارے میں پوچھا۔
اس وقت جو سمندری یا بحری راستے سے یورپ پہنچے ہیں لوگ، ان کی تعداد اس سال کے لیے 2018 میں کوئی 7,500 کے قریب ہے، اور اس میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو لیبیا سے اٹلی آئے ہیں، اور اگر ہم پچھلے سال کو دیکھیں تو 2017 میں 1,70,000 کے قریب لوگ پہنچے تھے، اور پچھلے سال کے ہی دوران کوئی 3,100 کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے تھے جب وہ اس کوشش میں تھے کہ وہ سمندر کے ذریعے یورپ پہنچیں۔
اچھا بابر صاحب، آج کا جو واقعہ ہے لیبیا کے ساحل کے پاس جو 90 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ ایسے چھوٹے چھوٹے کئی واقعات ہوتے رہتے ہیں، 2017 کی اگر بات کریں تو 2017 میں کیا صورتحال رہی ایسے واقعات کی؟
2017 میں بھی جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، بہت زیادہ ان میں وہ لوگ تھے جو پناہ گزین تھے، بہت زیادہ ایسے تھے جو معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے آ رہے تھے، کوئی 1,70,000 کے قریب لوگ تھے، زیادہ تر وہ تھے جو اٹلی میں پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کے دلخراش واقعات پچھلے سال بھی ہوئے، 3,000 سے زیادہ لوگ اپنی جانوں سے گئے جن کی جانیں سمندر میں ضائع ہوئیں۔ اگر پچھلے کئی سالوں کو ہم دیکھیں تو یہ تعداد کوئی 15,000 لوگوں کی ہے جو 2014 سے آج تک اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس تگ و دو اور کوشش میں کہ وہ یورپ پہنچیں۔
تو یورپی ممالک نے مائیگرنٹس کے لیے کئی رکاوٹیں کھڑی کر دی تھیں، کیا اس میں کسی طرح کی تبدیلی نظر آئی ہے؟ کیا ان کے لیے کسی طرح کی آسانیاں اب کی جا رہی ہیں؟
دیکھیں، جو ہم نے دیکھا 2015 کے درمیان، جبکہ 10,00,000 سے زائد پناہ گزین اور دوسرے لوگ یورپ پہنچنے کی کوشش کی انہوں نے اور پہنچے، بہت زیادہ لوگ ترکی سے آئے، اس دوران کوئی 4,000 لوگ سمندر کی نظر ہوئے، اس وقت سے آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ یورپی ممالک میں ایک ہم آہنگی نہیں ہے کہ جو مہاجرین ہیں ان کو سنبھالا کیسے جائے، ان کی مدد کیسے کی جائے۔ جب آپ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں اور جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں جہاں پہ کوئی 20 ملین کے قریب پناہ گزینوں کو پناہ دی گئی ہے، زیادہ تر غریب ممالک ہیں، تو جب آپ یورپین یونین کا اپروچ دیکھتے ہیں اور اس میں ایک ہم آہنگی آپ کو نظر نہیں آتی، تو کافی سوال اٹھتے ہیں کہ چھوٹے ممالک جن کے دل بہت بڑے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت بڑا خطہ جو ان مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے سے یا ان کو سنبھالنے سے قاصر ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ لیبیا میں کافی پناہ گزین پسے ہوئے ہیں، لیبیا کی حالت بہت زیادہ مخدوش ہے، یورپی یونین کے ساتھ اور باقی افریقی ممالک کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہو سکے پناہ گزینوں کو وہاں سے نکالا جائے، لیکن جو لوگ معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے آتے ہیں اور لیبیا میں پستے ہیں ان کا تو گھر جانا ممکن ہے، لیکن پناہ گزین جو ظاہر ہے جان اپنے جان کے خوف سے اپنے ممالک چھوڑ کے آئے ہیں، ان کو تو واپس ان کے ممالک بھیجا نہیں جا سکتا، ان کے لیے تو کہیں اور ہی بندوبست کرنا پڑتا ہے۔
اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے لیے ریکمنڈیشنز کی جا رہی ہیں اور تمام کوششیں جاری ہیں، پھر بھی اتنی بڑی مس مینجمنٹ کیوں نظر آ رہی ہے؟ جیسے کہ یہ تازہ واقعہ آپ لیجئے۔
ہاں بالکل، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تمام یورپی ممالک، بہت جیسے جرمنی ہے، آپ نے بہت اچھا ان کا ایک ایگزامپل دیکھا ہے، باقی ممالک ہیں، لیکن آپس میں جو ان کی ہم آہنگی ہے، جس طرح سے ایک سسٹم کو جب ریفیوجی ان کے پاس پہنچتا ہے اس کو مینج کرنا چاہیے، وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں آج کل کے تناظر میں، تو یہ نمبر اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے کہ افغان مہاجرین اپنے ہمسایہ ممالک میں ہیں، جتنے کہ ساؤتھ سوڈان سے لوگ نکلے ہوئے ہیں، جتنے اپنے شام یا یمن یا دوسرے جگہوں سے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ مل جل کے کام کریں تو یہ ممکن ہے کہ یہ اپنی بھی مدد کر سکیں اور ان لاچار اور بے بس لوگوں کی بھی مدد کر سکیں۔
یہ تھے جنیوا میں مقیم اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان بابر بلوچ۔ فرانس کے سرحدی شہر کیلے میں پناہ گزینوں کے کیمپ میں کل دو گروپس کے درمیان ہوئی فائرنگ میں 18 افراد بری طرح زخمی ہو گئے ہیں جبکہ 4 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کو پوچھ گچھ کے لیے ایک افغان شخص کی تلاش ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اور اس کیمپ کی تازہ صورتحال جاننے کے لیے میں نے بات کی انڈین اخبار دا ہندو کی پیرس میں مقیم یورپی معاملوں کی نامہ نگار وائجو نراونے سے، اور ان سے میں نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ اس واقعے کی تفصیلات کیا ہیں۔
جو گھائل ہوئے ہیں ان کو تو ہاسپٹلائزیشن کر دیا ہے، لیکن دو جو ہیں ان کی حالت خطرے میں ہے، ان کی جان خطرے میں ہے، لیکن انہیں مطلب ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ اور یہ جو کلیشز ہوئے ہیں وہ تو ہونے ہی والے تھے بہت دنوں سے۔ ایسوسیشن جو مائگرنٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سچویشن جو ہے وہ کافی سیریس ہو رہی ہے، اور یہاں پر افریقنز، ایریٹرینز اور دوسرے جو گروپس ہیں ان میں یہ کلیشز ہوئے ہیں، اور پولیس کو بلایا گیا ہے۔ گولیاں کیسے چلی ہیں، ان کے ہاتھ میں کیسے ہتھیار آ گئے ہیں، یہ بھی معلوم تھا لوگوں کو کہ یہاں پر ویسے کافی مافیا جیسی پرستھتی ہو گئی ہے۔
اچھا، کتنی بڑی آبادی ہے جو کیلے کے جنگل میں رہ رہی ہے؟
دیکھیں، کیلے جو ہے وہ ایک بہت بڑا شہر نہیں ہے، 30-35 ہزار لوگوں کا شہر ہے، لیکن یہ جو مائگرنٹ پاپولیشن ہے یہ تقریب 1200 یا 1500 میکسیمم، اس سے زیادہ لوگ نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کے کوئی گھر نہیں ہے۔ اب جہاں پر وہ رہ رہے تھے جنگل جیسے جو تھا، جہاں پر ووڈی ایریا جیسے ہوا کرتا تھا، پیڑ پود تھے، جو فیکٹریوں کے پیچھے یہ جگہ ہے جہاں پہ میں کافی بار گئی ہوں ان کے اوپر رپورٹنگ کرنے کے لیے، وہ تھوڑا شہر سے باہر ہے۔
اچھا،
اور جہاں پر وہ مائگرنٹ رہتے ہیں وہ جگہ جو ہے جس کو جنگل کہتے ہیں، وہ شہر سے تھوڑا باہر ہے، انڈسٹریل ایریا کی طرف وہ پڑتا ہے۔
اچھا،
اب اس ایریا سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ 1200 لوگ جو ہیں ہر روز کوشش کرتے ہیں انگلینڈ جانے کی۔ وہاں پر جو مافیا والے لوگ ہیں جو ان سے پیسے لے کے ان کی کراسنگ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ملے جلے ہیں، اور اس وقت اس شہر کے آس پاس بہت زیادہ لوگ جیسے منڈرا رہے ہوں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جا نہیں کہیں سکتے، وہ ان کا بس ایک ہی ایم ہے، وہ کراس کر کے برٹن میں چلے جائیں۔
اچھا، یہ بتائیے، یہ جو اتنی ایک جو ڈیسپریشن کی حالت ہے اور اتنی الجھن ہے کہ کسی طرح انگلینڈ پہنچ جائیں، فرانس کی جو حکومت ہے وہ انہیں یہاں مستقل طور پر رکھے گی یا نہیں رکھے گی، اور اگر نہیں رکھے گی تو ان کو کہیں اور پہنچانے کا کوئی منصوبہ ہے، کچھ اور کیا جا رہا ہے ان کے لیے؟
دیکھیے، کافی جو لوگ ہیں وہ ایکچولی اٹلی سے فرانس میں آئے ہیں، تو پہلے وہ تو اٹلی میں گئے تھے۔ اب اٹالین بارڈر جو فرانس کی ساؤتھ بارڈر ہے، برٹن جو ہے فرانس کی نارتھ بارڈر ہے، تو وہ اٹلی سے کسی نہ کسی طرح سے فرانس کے اندر گھس کے پوری طرح نارتھ میں آ گئے ہیں۔ تو فرانس کی تو کوشش ہوئی ہے کسی وقت پہلے کہ ان کو کہیں سیٹل کر دیا جائے، لیکن ایک طرح سے وہ بھی سیٹل نہیں ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ کافی جو یہ لوگ ہیں ان کے ریلیٹیوز یا تو برٹن میں رہتے ہیں یا ان کا کوئی کانٹیکٹ برٹن میں ہو۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ فرانس کی جو اسائلم کی پالیسی ہے انہوں نے بہت کڑی کر دی ہے، تو ان لوگوں کو ایریٹرینز جو ہیں اور افریقنز جو ہیں ان کو اسائلم، افغان جو ہیں ان کو اسائلم تو دے دیا جاتا ہے، لیکن ان کو کوئی اور کسی بھی طرح کے بینیفٹس نہیں ملتے، الاؤنسز نہیں ملتی ہیں، کام انہیں کم ملتا ہے، کیونکہ ان کا جو ایم ہوتا ہے وہ برٹن جانے کا۔ تو بس وہ آ کے اس کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایسوسیشن، ہیومینیٹیرین ایسوسیشن ہوتی ہیں، وہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں، تو ہر روز ان کو روٹی ویسے تو مل جاتی ہے، एक बार या दो बार हफ्ते में एक शावर की ट्रक आती है जहां पर वो कपड़े बदल सके, शावर ले सके, अपने आप को शेव कर सके। तो इसमें कई औरतें भी शामिल हैं इस ग्रुप में, बच्चे भी हैं, और ऐसे बच्चे हैं जिनके कोई पेरेंट्स भी ना हो, अकेले बच्चे हैं, तो उसके ऊपर भी चर्चा चल रही है। लेकिन इस वक्त जो ये जो इन फाइटिंग हुई है जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़ा और गोलियां चली है, ये जो ग्रुप्स बन गए हैं उनके उनके बीच लड़ाई हुई है।
ये थी इंडियन अखबार द हिंदू की पेरिस में मुकीम नामानगार वाइजुना राव ने। कैले में कैंप्स के बारे में मैंने मजीद बात की पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफी यूनुस खान से, जो हाल ही में वहां जाकर आए हैं, और उनसे मैंने सबसे पहले ये पूछा कि कैले के कैंप्स में कहां कहां से आए पनाह गुजीन हैं।
इसमें सबसे ज्यादा इराकी हैं और कुर्द हैं ज्यादातर।
अच्छा।
उसके बाद ये सीरिया, लीबिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी थोड़े बहुत वहां पे मौजूद थे।
यूनुस, आप पेरिस में हैं, पेरिस में क्या सूरत हाल है, वहाँ कितनी बड़ी तादाद है पनाह गुजीनों की, क्या वहाँ भी किसी तरह के कोई कैंप्स हैं?
जी, जैसे अगर आपको पता हो कि ये कुछ महीने पहले जो केले जंगल था वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन किया था, तो वहाँ से जो महाजरीन थे वो सारे पेरिस में आ गए।
अच्छा।
अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आपको जा बजा सड़कों पे झुग्गियां नुमा लोग मिलेंगे, वहाँ पे रोड के ऊपर, वहाँ पे आप देखेंगे कि रोडों के ऊपर लोग सो रहे हैं। और जो फ्रांसीसी हुकूमत इस सिलसिले में कहती है, चूंकि इनकी तादाद में बेहद इजाफा हुआ, हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इतने महाजरीन को हम हैंडल कर सके, तो यहाँ पर भी हालात इंतहाई खराब है। रोडों पे आपको जा बजा लोग नजर आ रहे होंगे कि वो रोडों के ऊपर सो रहे हैं, उनके सख्त सर्दी में उनके लिए एक वजह से सेहत के हवाले से भी काफी मुश्किल दरपेश हैं।
तो जैसे कि आपने कहा कि सड़कों पर कैंप्स और टेंट्स लगाकर वो रह रहे हैं और सख्त ठंड का मौसम है, क्या कुछ होता उनके लिए नजर आ रहा है, कुछ किया जा रहा है, कोई इकदाम?
यहाँ पे हुकूमत अपने सतह पे जो कुछ करी, इसके अलावा कुछ निजी इदारे हैं वो भी यहाँ इनको कुछ खाने और गर्म कपड़े दे रही हैं, लेकिन पिछले 5 से 6 महीने में महाजरीन की तादाद में इतना इजाफा हो गया है, और ये वो लोग हैं जो कि समंदर के रास्ते आते हैं, तो इसलिए इनके लिए हैंडल करना मुश्किल हो गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सख्त सर्दी के बावजूद जिनके पास न कंबल है न कुछ है, पिछले महीने में कुछ बर्फबारी भी हुई थी लेकिन लोगों के पास न कंबल थे और वो रोड के ऊपर थे, तो जो होना चाहिए थे वो नजर नहीं आ रहा है।
ये थे पेरिस में मुकीम पाकिस्तानी सहाफी यूनुस खान। जुनूबी वजीरिस्तान के नौजवान नकीबुल्ला मसूद के कराची में मुबैना मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ कबायली अमायदीन का इस्लामाबाद में धरना जारी है। मुजाहिरीन कराची पुलिस के अफसर राव अनवर की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे नामा निगार फरहत जावेद इस्लामाबाद में जारी इस धरने में गईं और कबायली इलाकों से आने वालों से बातचीत की। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के सामने जारी धरने में कबायली इलाकों के नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सभी शामिल हैं। ये सैकड़ों अफराद जुमरात को रैलियों की शक्ल में इस्लामाबाद पहुंचे। इन सब का एक ही मुतालबा है कि SSP राव अनवर को गिरफ्तार किया जाए। प्रेस क्लब के सामने खुले मैदान में टेंट लगाया गया है जिसमें कालीन और चटाइयाँ बिछाई गई हैं। जगह जगह बैनर्स लगे हैं जिन पर नकीबुल्ला महसूद की तस्वीर और उनके कातिलों की गिरफ्तारी और सजा के मुतालबात दर्ज हैं। वाज़ह रहे कि नकीबुल्ला महसूद को 13 जनवरी को कराची में मुबैना तौर पर SSP मलीर राव अनवर ने एक पुलिस मुकाबले में कत्ल किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने SSP मलीर राव अनवर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। इस धरने में शरीक अफराद इसी हुक्म पर जल्द अज जल्द अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। धरने में शरीक एक शहरी नूर खान कहते हैं कि कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को हर रोज निशाना बनाया जाता है।
पहले भी हुआ है, हम सब्र और तहमल और बर्दाश्त से काम लिया, लेकिन आज 12 साल से या 15 साल से अभी बर्दाश्त से काम निकल गया, क्योंकि रोजाना हम जंगलों में जो है ना एक दो कत्ल होते हैं। ऐसे बाजारों मार्केटों में हमारे ऑफिसर, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान बच्चे उठाते हैं अगवा भरा तावान, जैसे आप लोगों ने दुनिया ने भी देख लिया कि राव अनवर इसमें मुलव्वस था।
इसी धरने में मौजूद अतीकुर रहमान ने भी BBC से बात की और कहा कि उनका सिर्फ एक मुतालबा नहीं बल्कि वो कबायली अवाम के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं।
नकीबुल्ला मसूद की तरह बहुत से और हमारे वजीरिस्तान के 10-15 हज़ार से ज्यादा लोग जो हैं वो गायब और कत्ल हो चुके हैं, تو ان کا بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کہ ان کو کنہوں نے قتل کیا ہے اور کیوں قتل کیا ہے۔ تیسرا مطالبہ ہمارا لینڈ مائنس کا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ نقصان ہوئے ہوئے ہیں اور ہینڈیکیپڈ ہو چکے ہیں۔
دھرنے میں موجود مظاہرین نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام مطالبات تسلیم ہونے تک پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
ہمارے نامہ نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو کیجیے۔
اور اب کھیل کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستان نے ڈیوس کپ ایشیا اوشنیا گروپ ون میں جنوبی کوریا کے خلاف آج کے دن کے دونوں سنگلز میچ جیت کر 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اسلام آباد اسپورٹس کمپلیکس میں پاکستان کے اسام الحق نے پہلے سنگلز مقابلے میں جنوبی کوریا کے سوگوان کو ہرایا، اور دوسرے میچ میں پاکستان کے عقیل خان نے کوریا کے چوئے سنگ ہونگ کو 4-6, 7-5 اور 7-5 سے شکست دے دی۔ کل ڈیوس کپ میں ڈبلز اور ریورس سنگلز میچ کھیلے جائیں گے۔ سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف چٹاگانگ میں جاری پہلے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پہلی اننگز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 504 رنز بنائے اور بنگلہ دیش پر 9 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔ اس سے قبل بنگلہ دیش کی ٹیم پہلی اننگز میں 513 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ سری لنکا کی جانب سے دھننجایا سلوا اور کوسال مینڈس نے سینچریاں سکور کی۔ سلوا 173 اور مینڈس 196 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کھیل ختم ہونے پر روشن سلوا 87 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ انڈیا نے جنوبی افریقہ کو ڈربن میں کھیلے گئے پہلے ون ڈے انٹرنیشنل میں 6 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ انڈیا نے 270 رنز کا ہدف 46ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ کپتان وراٹ کوہلی نے اس میچ میں اپنی 33ویں سینچری سکور کی۔ فیفا ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے عالمی سفر کے دورے پر کل پاکستان پہنچ رہی ہے، جہاں لاہور میں ایک دن کی نمائش کے بعد کم از کم 51 ممالک کے 91 شہروں سے گزر کر آئندہ سال مئی میں روس پہنچے گی۔ پاکستان کی ہاکی ٹیم 14 فروری سے مسقط میں ہونے والے 3 قومی ہاکی ٹورنامنٹ میں حصہ لے گی۔ یہ ٹورنامنٹ 14 سے 20 فروری تک ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے علاوہ دوسری 2 ٹیمیں عمان اور جاپان ہیں۔ ڈوپنگ کی روک تھام کے عالمی ادارے واڈا نے کھیلوں کی ثالثی عدالت کی جانب سے روس کے 28 ایتھلیٹس پر پابندی ہٹانے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ان ایتھلیٹس کے لیے مایوسی کا سبب بنے گا جو ڈوپنگ میں کبھی ملوث نہیں رہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے وفاقی برائے نجکاری دانیال عزیز کو 7 فروری کو طلب کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا۔ اہم خبروں کا خلاصہ سنیے تہمینہ قریشی سے۔
اقوام متحدہ نے لیبیا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی ایک کشتی کے ڈوبنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 90 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ چینی سفیر برائے پاکستان یاو جنگ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں موجود عسکریت پسندوں سے پاکستان اور چین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر میر ہزار خان بجارانی اور ان کی اہلیہ فریحہ فاروق کی اموات کو پولیس نے خودکشی قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے گزشتہ سال لندن میں واقع ایک مسجد پر حملہ کرنے کے جرم میں ایک شخص کو 43 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ کیوبا میں سابق انقلابی رہنما فیدل کاسٹرو کے بیٹے اینجل کاسٹرو نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی تہمینہ قریشی. پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے حکمران جماعت مسلم لیگ نواز کے وفاقی برائے نجکاری دانیال عزیز کی عدلیہ مخالف تقاریر کا بھی آج ازخود نوٹس لے لیا ہے. دانیال عزیز کو عدالت نے 7 فروری کو طلب کر لیا ہے. مزید تفصیل سنیے اسلام آباد سے ہارون رشید کی اس رپورٹ میں.
مسلم لیگ نون کی حکومت کے کسی وزیر کو جاری کیا جانے والے توہین عدالت کا گزشتہ 24 گھنٹوں میں یہ دوسرا نوٹس ہے. اس سے قبل کل سپریم کورٹ نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چوہدری کو عدلیہ مخالف تقریر کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت کے لیے 6 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی. توہین عدالت کی سزا پانے والے نہال ہاشمی کو اگر جمع کیا جائے تو مجموعی طور پر دانیال عزیز حکمراں جماعت کے تیسرے رہنما ہیں جنہیں عدالت عظمیٰ میں طلب کر لیا گیا ہے. سپریم کورٹ نے مسلم لیگ نون کے ہی سینیٹر نہال ہاشمی کو توہین عدالت پر غیر مشروط معافی مانگنے کے باوجود گزشتہ روز 1 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کے علاوہ 5 سال کی نااہلی کی سزا سنائی تھی. مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بھی ملکی اعلیٰ عدلیہ کی سرعام توہین کے الزامات کا سامنا ہے اور ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواستیں دائر ہونا شروع ہو گئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے عدلیہ مخالف تقاریر پر نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں. آج کراچی میں وکلا سے خطاب میں نواز شریف نے ایک مرتبہ پھر عدلیہ پر تنقید جاری رکھی.
حالیہ پاناما کیس کے فیصلے میں میرے لیے گاڈ فادر اور سسلین مافیا کے الفاظ استعمال کیے گئے. عمران خان کے خلاف حنیف عباسی پٹیشن کا فیصلہ دیتے ہوئے ایک جج صاحب نے میرے اوپر مقدمہ اس کے خلاف ہے لیکن میرے بارے میں 7 صفحات لکھ ڈالے. یہ احتساب کورٹ کے باہر جب مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ آپ جو عمران خان کا جو کیس چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فیصلہ آئے گا، تو میں نے ایسے ہی برملا اس کا سوال کا جواب دیتے کہا کہ اس فیصلے میں بھی نااہل جو ہے وہ نواز شریف ہی ہوگا.
نواز شریف مریم نواز اور ان کے قریبی رفقا کی طرف سے عدلیہ مخالف بیانات میں بتدریج تلخی اور تیزی آ رہی ہے. مسلم لیگ نون اور عدلیہ کے درمیان بظاہر کشیدگی بڑھتی ہی جا رہی ہے. ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد.
پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق چیئرمین عطاء الحق قاسمی 2 برس اس ادارے کے سربراہ رہے لیکن سپریم کورٹ میں مبینہ طور پر پیش کیے گئے دستاویزات کے مطابق وہ 27 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ وصول کر رہے تھے. پاکستان کے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اتنی زیادہ تنخواہ کی وجہ جاننے کے لیے سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کو عدالت میں طلب کر لیا ہے. اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے اسلام آباد سے صحافی ناصر اقبال سے بات کی.
آج انفارمیشن سیکرٹری آئے تھے احمد نواز سے کھیرا. جب یہ کیس ٹیک اپ ہوا، 3 ممبر بینچ تھا چیف جسٹس صاحب اس کو پریسائڈ کر رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ماہانہ تنخواہ تو 15 لاکھ کے قریب تھی لیکن ان کو تقریباً جو صرف سیلری کے مد میں 4.52 کروڑ ملا ہے، لیکن جو ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز الگ سے ملے ہیں نا، جس میں ٹی اے ڈی اے اور دوسرے ان کے کچھ پروگرام بھی تھے، تو وہ تقریباً 27.80 کروڑ روپے ملے ہیں.
کتنے عرصے میں اتنی رقم ملی؟
دو سال میں. یہ جو محمد مالک صاحب تھے، جو ایم ڈی تھے، مینیجنگ ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی کے، یہ 26 فروری 2016 میں ان کی جگہ خالی ہوئی تھی جب ان کا ٹینیور پورا ہو گیا تھا. اس کے بعد عطاء الحق قاسمی صاحب کو یہ اضافی چارج دے دیا گیا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے ہفتے یہ پی ٹی وی کا کیس چل رہا تھا، اس میں چیف جسٹس صاحب کو ایک دم خیال آیا تھا کہ یہ جگہ یہ خالی کیوں ہے، تو انہوں نے اس کا 100 موٹو نوٹس لے کے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ آپ ہمیں ان کی ڈیٹیل دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں کتنی ان کو تنخواہ دی گئی ہے.
اچھا، تو یہ جو مقدمہ شروع ہوا ہے، یہ اصل میں یہ معاملہ کیا بنتا ہے؟
میں نے آپ کو بتایا نا، یہ پچھلے ہفتے پی ٹی وی کا ایک کیس تھا ان کے ورکرز کا، تو اس دوران چیف جسٹس کی توجہ جب یہ بتایا گیا کہ یہ پوزیشن خالی ہے اور یہ تقریباً 26 فروری 2016 سے خالی ہے، جب محمد مالک صاحب کا مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی اور عطاء الحق قاسمی صاحب کو اضافی چارج دے دیا گیا تھا، تو تب چیف جسٹس صاحب نے یہ ڈیٹیلز منگوائی تھی گورنمنٹ سے. جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں رانا وقار صاحب، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو کتنی تنخواہ ان کو دی گئی ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کو، اور کیا ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یا کیا طریقہ ہے. وہ اس سلسلے میں انہوں نے یہ پوچھا تھا. تو آج یہ انفارمیشن سیکرٹری انفارمیشن ہے احمد نواز سکھیرا، انہوں نے یہ بتایا تھا. کیونکہ یہ پرویز جو فارمر انفارمیشن منسٹر تھے پرویز رشید, ان کے زمانے میں یہ اسمبلی موو ہوئی تھی. صبا محسن رضا ہے سابق ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن, انہوں نے یہ موو کی تھی تو ان کو بھی نوٹس دیا گیا.
اسلام آباد سے صحافی ناصر اقبال. سندھ کے صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریحہ رزاق کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. دوسری جانب کراچی پولیس نے صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے اور کہا کہ تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ میاں بیوی میں کئی دنوں سے ناچاقی تھی. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
میر ہزار خان بجرانی کی میت گزشتہ شب ہیلی کاپٹر کے ذریعے کراچی سے سکھر منتقل کی گئی, جہاں سے ان کی آبائی گاؤں کرم پور پہنچایا گیا. ان کی آج دوپہر کو نماز جنازہ ادا کی گئی, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ, قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ اور دیگر صوبائی وزراء اور راکن اسمبلی نے شرکت کی. لوگوں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے میت ایمبولینس میں رکھ کر ہی نماز ادا کی گئی. بعد میں ان کی عیدگاہ قبرستان میں تدفین کی گئی, جبکہ ان کی اہلیہ فریہ رضا کی نماز جنازہ کراچی کے علاقے ڈیفینس میں ادا کی گئی, جس میں اہل خانہ نے شرکت کی, جس کے بعد مقامی قبرستان میں ان کی تدفین کر دی گئی. دریاسنا, کشمور, جیکب آباد, کنکوڑ, کرم پور اور آس پاس کے شہروں میں دوسرے روز بھی میر ہزار خان بجرانی کے سوگ میں کاروبار بند رہا. دوسری جانب کراچی پولیس نے سندھ کے صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی کی موت کو خودکشی قرار دیا ہے. ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ میر ہزار خان نے پہلے اپنی بیوی کو قتل کیا, اس کے بعد خودکشی کر لی. میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں کراچی میں ان کی رہائش گاہ سے جمعرات کی صبح برآمد ہوئی تھیں, اور پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میر ہزار خان نے پہلے بیوی کو قتل کیا, جس کے بعد اسی ہتھیار سے خودکشی کر لی. ڈی آئی جی جنوبی آزاد خان کے مطابق دوپہر ڈیڑھ بجے کے قریب درخشاں پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ڈیفینس کے علاقے خیابان جانباز میں صوبائی وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ فریہ رضا کی لاشیں گھر کی پہلی منزل پر کمرے میں پڑی ہیں. اطلاع ملنے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او درخشاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے, جہاں فریہ رضا کی لاش بیڈ روم سے متصل اسٹڈی روم میں موجود تھی, جبکہ میر ہزار خان کی لاش اسی کمرے میں صوفے پر پڑی ہوئی تھی. ڈی آئی جی جنوبی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیوں میں بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع کے مشاہدے اور لاشوں کی صورتحال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت اسلحے کے استعمال سے ہوئی. میر ہزار خان کو سر میں ایک گولی لگی تھی جو دائیں طرف سے لگی اور بائیں طرف سے نکل گئی, جبکہ فریہ رضا کو تین گولیاں ماری گئی تھیں جن میں سے ایک سر اور دو پیٹ میں لگیں. پولیس نے جائے وقوع سے گولیوں کے چار خول, دو گولیاں اور 30 بور کا پستول برآمد کیا ہے. تفتیشی اور فورنسک ٹیموں نے خون کے نمونے, گولیوں کے خول, فنگر پرنٹ سمیت متعلقہ شواہد اکٹھے کر لیے ہیں, جن کا کیمیائی تجزیہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ مزید تحقیقات کے لیے سی سی ٹی وی کا ڈی وی آر بھی قبضے میں لے لیا گیا ہے. ڈی آئی جی آزاد خان کے مطابق دو پولیس محافظوں سمیت 6 افراد سے تفتیش کی گئی, جنہوں نے ابتدائی بیانات میں بتایا ہے کہ کچھ معاملات پر میاں بیوی میں چند سالوں سے ناچاکی جاری تھی. کمرہ اندر سے بند تھا, جسے میر ہزار خان کے بیٹے اور ملازمین نے زبردستی کھولا. ادھر ایس ایس پی سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب نے مقامی میڈیا کو بتایا ہے کہ گزشتہ شب دونوں میاں بیوی میں صبح 6 بجے کے قریب لڑائی جھگڑے کی آواز آنا شروع ہوئی, جس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. ان کا کہنا ہے کہ پولیس ملازمین کو اچانک فائرنگ کی آوازیں آئیں. چونکہ پولیس محافظوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی, اس لیے 9:30 بجے ان کا ایک ذاتی ملازم معمول کے مطابق آیا تو اسے محافظ نے بتایا کہ لڑائی کے بعد فائرنگ کی آواز آئی ہے, جس پہ ملازم نے ان کے بیٹوں کو اطلاع دی, اور جب یہ بیٹے گھر پہنچے اور کمرہ کھولنے کے لیے آواز دی تو اندر سے کوئی جواب نہیں ملا, جس کے بعد وہ کچن سے کنڈی توڑ کر کمرے میں داخل ہوئے تو دونوں کی لاشیں کمرے میں موجود تھیں. ریاسویل, بی بی سی, کراچی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے زمینداروں نے ایران اور افغانستان سے سیب اور سبزیوں کی درآمد اور اسمگلنگ کی مخالفت کی ہے. زمینداروں نے فوری طور پر اس کی روک تھام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مقامی زمینداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
سیب کا شمار بلوچستان کے ان پھلوں میں ہوتا ہے جس کی پیداوار سب سے زیادہ ہے. تاہم زمیندار ایکشن کمیٹی بلوچستان کے جنرل سیکرٹری عبدالرحمان بازی کا کہنا ہے کہ خوش سالی اور دیگر وجوہات کے باعث پہلے کے مقابلے میں سیب کی پیداوار میں 4 لاکھ میٹرک ٹن کی کمی آئی ہے.
20 سال پورے ہو گئے, اس 20 سال میں صرف ایک سال جو 2005 میں بارشیں ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ 20 سال خاطر خواہ بارشیں نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے باغات جو ہے نا وہ کٹ گئے اور ٹوبیل تقریباً بہت سارے خشک بھی ہو گئے. جو ہماری جو پیداوار جو 16 لاکھ ٹن تھی وہ تقریباً ابھی 12 لاکھ ٹن پہ آ چکی ہے.
زمیندار ایکشن کمیٹی کے مطابق کمی کے باوجود بلوچستان میں اس وقت سیب کی جو پیداوار ہے وہ ملکی ضرورت سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود باہر کے ممالک سے نہ صرف سیب درآمد کیا جاتا ہے بلکہ یہ سمگلنگ کے ذریعے بھی آتا ہے۔
ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے تمام منڈیوں میں، سندھ کے تمام منڈیوں، ایران، افغانستان سے مختلف سمگلنگ کے طریقوں سے سیب آتا ہے۔
عبد الرحمان بازئی نے بتایا کہ بیرونی ممالک سے سیب کی درآمد اور سمگلنگ کی وجہ سے زمینداروں کا نقصان ہو رہا ہے۔
اس سے ہمارے جتنے بھی زمیندار ہیں وہ یقیناً اتنے مشکل میں ہیں کہ بالکل ان کو خرچ پورا نہیں ہوتا ہے۔
بلوچستان کے زمیندار جہاں سیب کی درآمد سے نالا ہیں، وہاں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی جو زرعی پیداوار ہے اس کی مارکیٹنگ کا بھی انتظام نہیں،
اور حکومت اس جانب کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یعنی بلوچستان کی جو تین چار جو بڑی پیداوار والی چیزیں جو ہیں، جس کا سیب ہے، اور دوسری جانب آپ کو اگر آپ کھجور بھی دیکھیں کہ یہی کھجور ہمارا ایران جاتا ہے اور وہاں سے پیک ہو کر کے واپس ہمارے ملک میں آتا ہے۔
زمیندار ایکشن کمیٹی کے مطابق بلوچستان میں 60% سے زائد لوگوں کے معاش اور روزگار کا انحصار زراعت پر ہے۔ زمینداروں کا کہنا ہے کہ زرعی شعبے کو نقصان پہنچنے سے بلوچستان میں بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
چین پاکستان راہداری منصوبے کے تحت بلوچستان کے گوادر شہر میں برسوں سے چلی آ رہی پانی کی شدید قلت کے خاتمے کے لیے چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے پانی کی صفائی کا ڈیسیلینیشن پلانٹ نصب تو کر دیا ہے، لیکن اس ساحلی شہر کے باسی اس سے فیضیاب ہونے کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں دکھائی دیتے۔ سنیے سحر بلوچ کی رپورٹ۔
حاجی گنگزار 2 سال میں 6 بار پانی کی قلت کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ گوادر کے نواحی علاقے ڈگاروں کے رہائشی گنگزار کھیتی باڑی کے لیے اپنے ہمسایوں کے ساتھ مل کر 12,000 روپے تک کا ٹینکر منگواتے ہیں، جو صرف 5 دن کام آتا ہے۔ لیکن اس بار پانی کی قلت کی شدت اور پیسے نہ ہونے کے باعث گنگزار ایک بار پھر نقل مکانی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔
ابھی سرکار کو پانی دے رہا ہے، پہلے اگر سرکار نہیں دیتا ہے پھر میں اس جگہ چھوڑتا ہے، دوسرا جگہ جاتا ہے، وہ جگہ میں پانی ہوئے گا ادھر جاتا ہے، ٹائم پاس کرتا ہے، جھوپڑی بناتا ہے، وقت میں گزارتا ہے، مجبور ہے۔
پاکستان کے ابھرتے ہوئے اس صنعتی مرکز گوادر میں پانی کی فراہمی کا انحصار آکڑا ڈیم پر ہے، لیکن 2016 سے بارشوں میں واضح کمی کے باعث اب آکڑا ڈیم میں بھی پانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ رواں ماہ چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی نے گوادر پورٹ میں ڈیسیلینیشن پلانٹ نصب کرایا ہے، جو 80 پیسے فی گیلن پر روزانہ 2,54,000 گیلن پانی فراہم کرے گا۔ ڈپٹی کمشنر گوادر محمد نعیم بازئی کا دعویٰ ہے کہ اس نئے پلانٹ کی وجہ سے ڈیمز پر انحصار کم ہو جائے گا۔
گورنمنٹ پلان کر رہا ہے کہ 50,00,000 گیلن کا ڈیسیلینیشن پلانٹ لگائے، پروینشل گورنمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان پلان کر رہا ہے، اور اس کے لیے نیسیسری جو سروے وغیرہ ہے، جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہے، وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ اپروول کے اسٹیج میں ہے، ہوپ فلی بہت جلد یہ اپروو ہو جائے گا۔ تو 50,00,000 گیلن کا جب ڈیسیلینیشن پلانٹ لگ جائے گا تو پھر یہ ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی صرف ڈیمز پہ نہیں رہے گی، پھر ہمارے پاس الٹرنیٹ سورس بھی ہوگا۔ تو سوٹ ڈیم سے ابھی پائپ بچائی جا رہی ہے، اور ہوپ فلی یہ 4-5 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائے گا، اور اسی پائپ کو فردر ہم ایکسٹینڈ کریں گے شادی کوٹ ڈیم تک۔ تو پھر جب بھی ایک دفعہ بارش ہو جائے تو آپ یوں سمجھے کہ پھر 5 سال کے لیے ہمارے پانی کا مسئلہ ریزالو ہو جاتا۔
لیکن پروجیکٹ مکمل ہونے کے باوجود تاحال اس پلانٹ سے لوگ مستفید نہیں ہو پائے ہیں، کیونکہ اب تک شہر میں پانی کی سپلائی شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرپرسن دوستین خان جمال دینی نے بی بی سی کو بتایا کہ پانی کی سپلائی کا انحصار اس وقت صوبائی حکومت اور گوادر پورٹ اتھارٹی کے درمیان معاہدے سے مشروط ہے۔
پورٹ کے اندر پہلے سے ہمارا ایک ڈیسیلینیشن پلانٹ 2,00,000 گیلن کا لگا ہوا ہے، تو ہماری اپنی ریکوائرمنٹ پورٹ کی اور فریزون کی ہے، تو اس وقت 2,00,000 گیلن ہمارے پاس ایکسٹرا ہے۔ تو ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان سے کہا کہ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی کیپیسٹی کو انہانس کریں تو وی ول ریز اٹ ٹو 1,000,000 گیلن پر ڈے کیپیسٹی ڈیسیلینیشن پلانٹ۔
موجودہ وقت میں گوادر کے لوگوں کے لیے پانی تربت کے نواحی علاقے دشت میں واقع میرانی ڈیم سے ٹینکرز کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ یہ پانی لوگوں تک 6 گھنٹوں میں پہنچتا ہے۔
کبھی ڈیزل کا بدبو کرتا ہے، کبھی وہ گند کے بدبو کرتا ہے، 2 دن رہتا ہے، تیسرے دن میں بدبو کرتا ہے، بچے پی لیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، تو الٹی جلاب ہوتا ہے، کبھی کھانسی، کبھی بخار، اسی کی پانی کی وجہ سے۔
میرانی ڈیم پر منحصر ہونے کی ایک بڑی وجہ گوادر اور آس پاس کے علاقوں میں لگائے گئے ڈیسیلینیشن پلانٹس کا غیر فعال ہونا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ مکران کے مہتمم عمران آلیانی بتاتے ہیں،
دیکھیں لانگ ٹرم سولوشن گوادر میں انڈر گراؤنڈ پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو ڈیسیلینیشن پلانٹس اور اسٹوریج ڈیمز یہی فیوچر میں پلاننگ ہے۔
نئے ڈیسیلینیشن پلانٹ سے شہر میں پانی کی دستیابی کی امید تو پیدا ہوئی ہے، تاہم پانی کی عدم دستیابی بھی گوادر کی ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ سحر بلوچ، بی بی سی نیوز، گوادر۔
یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان سے طالبان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج کہا ہے کہ چاہے 100 برس گزر جائیں افغان عوام اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے افغان صدر نے کہا کہ کابل کے لیے ایک نیا سیکیورٹی منصوبہ اتوار کو پیش کیا جائے گا۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائی وا، بھائی وا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آج جمعہ ہے اور اب وقت ہے ہمارے ہفتہ وار سلسلے کھیل کے میدان کا، اور ترتیب و پیشکش عبدالرشید شکور۔
پریشر ہوتا ہے یہ پرائیویٹ لیگز میں، کیونکہ آپ پہ ایک بولی لگی ہوئی ہے، پیسے لگے ہوئے ہیں،
بچے سسٹین نہیں کر سکے اس پریشر کو، کیونکہ میچ ٹیمپرمنٹ کی کمی ہے۔
20 گرینڈ سلیم ٹائٹلز،
Roger Federer obviously is a class apart. We are very very lucky to have him.
T20 leagues, ملکی کرکٹ کے لیے کتنا بڑا خطرہ، پاکستان کے لیے Under-19 سیمی فائنل، ایک ڈراؤنا خواب، اور کیا روجر فیڈرر ٹینس کے عظیم ترین کھلاڑی۔ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مکی آتھر نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں شکست کا ملبہ کھلاڑیوں پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیا کہ 5 ہفتے کے وقفے کے بعد جب یہ کھلاڑی نیوزی لینڈ پہنچے تھے تو ان کی فٹنس بہت ہی خراب تھی۔ مکی آتھر کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی کھلاڑی اضافی پیسہ ضرور کمائیں، لیکن قومی کرکٹ اور پرائیویٹ لیگز کے درمیان توازن بہت ضروری ہے۔ یقیناً یہ ایک حساس معاملہ ہے کہ کھلاڑی قومی ذمہ داری اور تجارتی لیگز کے درمیان کس طرح توازن قائم کریں، کیونکہ حالیہ برسوں میں T20 لیگز کی جو بھرمار آئی ہے اس میں کرکٹ بورڈز کے لیے مشکل ہو چکا ہے کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو ان لیگز میں حصہ لینے سے روکیں یا ان کی شرکت کو محدود کر سکیں۔ میں نے اس سلسلے میں بات کی سابق کپتان رمیز راجا سے، اور ان سے میرا پہلا سوال یہی تھا کہ ایک طرف پیسے کی کشش اور دوسری طرف ملک کی طرف سے کھیلنا، حالات کس رخ پر چل پڑے ہیں؟
یہ پلیئرز کو خود سوچنا ہے کہ ان کو کیا چیز ان کے لیے زیادہ ایموشنل ہے اور وہ اپنا فیوچر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک کرکٹ بورڈ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے جہاں پہ بتایا جائے کہ ملک کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے ان کی حاضری اور ان کا کھیلنا اور پارٹیسپیشن۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ہو اب یہی رہا ہے کہ پلیئرز جو ہے وہ کھینچے گئے ہیں، کیونکہ انلیس کہ آپ کی ملک کی سلیکشن کمیٹی اور کھیلنے کی انوائرمنٹ اور ایونٹ مینجمنٹ اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہوگی کہ جتنی کی آپ کو پرائیویٹ لیگز میں ملتی ہے، تو آپ کو بھی اپنی گیم اپ کرنی ہے ایز اے کرکٹ بورڈ۔ آپ کو بھی میننگ لیس فکسچرز سے پرہیز کرنا ہے، آپ کو بھی کراؤڈ کو انوالو کرنا ہے۔ لیگز میں ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے، لیگ کا جو ورکنگ آورز ہے وہ لمیٹڈ ہے، وہاں پہ پرفارمنس زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔
رمیز راجا سے میں نے پوچھا کہ اس صورتحال میں کرکٹ بورڈز کو کیا کرنا چاہیے، خصوصاً پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔
پاکستان کو خاص طور پہ اس کے اوپر قدم اٹھانا پڑے گا۔ آئی تھنک پلیئرز کے ساتھ ایک ہرڈل میں جا کے ڈسکشن کرنی پڑے گی کہ ہمیں آپ فریش چاہیے، ہمیں آپ فٹ چاہیے، اور ہمیں آپ ایگزاسٹڈ نہیں چاہیے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ اتنا پریشر ہوتا ہے یہ پرائیویٹ لیگز میں، کیونکہ آپ پہ ایک بولی لگی ہوئی ہے، پیسے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنے سے باہر اٹھ کے زبردست پرفارمنس ہر میچ میں دینی پڑتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہے تاکہ آپ کانٹریکٹ حاصل کر سکیں اگلے سال کے لیے۔ تو پھر جب آپ پاکستان کے لیے آتے ہیں، اپنے کسی بھی ملک کے لیے جاتے ہیں، تو وہ انوالومنٹ اور اس طرح کی جو ایک اٹھان ہوتی ہے آپ کی پرفارمنس میں، وہ لیک کر جاتی ہے. اگر پلیئرز نہیں یہ سمجھ رہے ہیں اس ایسپیکٹ کو تو پھر ان کے اوپر کچھ رولز لاگو کرنے پڑیں گے کہ آپ کتنی لیگ سال میں کھیل سکتے ہیں.
بعد لیگز کی ہو رہی ہے تو اجمان میں ہونے والی ایک پرائیویٹ لیگ کو آئی سی سی نے کرپٹ قرار دے دیا ہے اور اس کا اینٹی کرپشن یونٹ تحقیقات بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس لیگ کے ایک میچ کی ایک ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں کھلاڑی مذاق خیز انداز میں آؤٹ ہو رہے ہیں. اس لیگ کے بارے میں آئی سی سی کی جانب سے تحقیقات کے اعلان کے بعد اجمان کرکٹ کونسل نے اس گراؤنڈ کو معطل کر دیا جہاں یہ مشکوک میچ کھیلا گیا تھا. میں نے اجمان کرکٹ کونسل کے سیکرٹری شجیع الملک سے رابطہ کیا. جی ہاں، یہ وہی شجیع الملک ہیں جنہوں نے گزشتہ دنوں شارجہ میں پہلی ٹی ٹین لیگ کا انعقاد کیا تھا. میرا شجیع الملک سے پہلا سوال تھا کہ یہ لیگ کون کرا رہا تھا، مطلب اس کے کرتا دھرتا کون تھے، کیونکہ گراؤنڈ کو تو آپ نے معطل کر دیا لیکن جو لوگ یہ لیگ کرا رہے تھے ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں.
اتنا فاسٹ ہوا کہ ہمارے کاؤنسل کے انسپیکٹر وہاں گئے اور وہاں کے جو بھی رن کر رہے تھے ان سے ہم نے کوشچننگ کی. ود ان دی نیکسٹ فیو منٹس انہوں نے میچ ختم کر دیا، کیمرا پیک کر کے دے وینٹ اوے فرام دیئر.
شجیع الملک سے میرا اگلا سوال تھا کہ یقیناً یو اے ای میں کرکٹ ٹورنامنٹس کرانے کے قواعد و ضوابط موجود ہوں گے، تو اب آئندہ کے لیے آپ لوگوں نے کیا سوچا ہے؟
یہاں پہ جو یو اے ای کا اسٹرکچر ہے ڈفرنٹ لیولس آف کرکٹ ہیں. یہاں پہ اسکول کرکٹ، بچوں کی کرکٹ بھی ہوتی ہے، اکیڈمیز کرکٹ بھی ہوتی ہے، اور جو سیمنٹ گراؤنڈ ہوتے ہیں، جو سوشل اسپورٹ ہوتا ہے، جو کارپوریٹ لیول پہ ہوتی ہے، فرینڈلی گیمز ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں. تو باقی جو آرگنائز کرکٹ ہوتی ہے وہ گراس گراؤنڈ سے ہوتی ہے، جو ہمارے پاس سب کاؤنسل کے پاس ہر دبئی میں گراؤنڈ ہیں، شارجہ، ابو ظہبی، اجمان میں سب کے گراس گراؤنڈ ہیں. تو یہاں اب تک فوکس جو کنٹرول تھی زیادہ تر فوکس کاؤنسلس کی گراس گراؤنڈ پہ تھی، لیکن اس ہونے کے بعد ابھی ہم یہ کریں گے کہ میک شیور کہ جو دوسری لیول کی کرکٹ ہے نیچے سے اوپر تک ول کم انٹو پراپر ریگولیشنز.
یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ سابق پاکستانی کپتان سلمان بٹ بھی اس مشکوک لیگ میں کھیلے ہیں. پاکستان کی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے لیے اس سے زیادہ اور کیا بری ہو سکتی تھی کہ انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں بھارت کے خلاف اسے 50-100 نہیں بلکہ 203 رنز کی ہزیمت سے دوچار ہونا پڑا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم صرف 69 رنز پر ڈھیر ہو گئی. میں نے پاکستانی انڈر 19 ٹیم کے مینیجر سابق ٹیسٹ کرکٹر ندیم خان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پچھلے ہفتے آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ بڑے پر امید دکھائی دے رہے تھے، لیکن 4 ڈراپ کیچز، 3 رن آؤٹ مواقع ضائع کر کے پاکستانی ٹیم جس طرح ہاری، اس کی وجہ کیا ہے؟
میرے خیال سے جو مین ریزن ہے وہ پریشر تھا، جو بچے سسٹین نہیں کر سکے اس پریشر کو، کیونکہ میچ ٹیمپرمنٹ کی کمی ہے اور میچز ہم بہت کم کھیلتے ہیں. یہ بچے، انہوں نے بہت کم میچز ایک ساتھ مل کے کھیلے ہیں. جتنے زیادہ یہ میچز کھیلیں گے میچ ٹیمپرمنٹ ان کے اندر آئے گا، پریشر کو سسٹین کرنے کی عادت ہوگی، تو یقیناً بہتری آئے گی.
بھارتی کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کے خلاف 2 ٹیسٹ میچز ہارنے کے بعد جوہانسبرگ کا 3rd ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہو گئی اور گزشتہ روز اس نے ون ڈے سیریز کا آغاز بھی جیت سے کیا، جس میں ایک مرتبہ پھر قابل ذکر کارکردگی کپتان وراٹ کوہلی کی رہی. دلی سے آدیش کمار گپتا.
جیت لیا یہ ٹیسٹ میچ بھارت نے، وراٹ کوہلی اور ان کی ٹیم نے کمال کر دکھایا ہے جوہانسبرگ میں.
پہلے تو بھارت نے جنوبی افریقہ کو جوہانسبرگ میں کھیلے گئے 3rd اور آخری ٹیسٹ میچ میں 63 رنز سے مات دے کر سیریز کو 2-1 سے ایک طرفہ 3-0 ہونے سے بچایا، اور اس کے بعد کل 6 میچوں کے ون ڈے سیریز کے پہلے مقابلے میں ڈربن میں 6 وکٹ سے شکست دی. بھارت کے سامنے جیت کے لیے 270 رنز کا ہدف تھا جو اس نے کپتان وراٹ کوہلی کے 112 رنز کی اننگ کی بدولت 46 اوور میں حاصل کر لیا. کپتان وراٹ کوہلی پہلے ون ڈے سے پہلے آخری ٹیسٹ میچ میں ملی جیت کے بعد بے حد خوش تھے.
یہ انڈین کرکٹ کے لیے اور ہماری ٹیم کے لیے ایک بہت ضروری جیت تھی. بولرز آؤٹ اسٹینڈنگ، 60 وکٹ لینا سیریز میں، ہم نے ایسا پہلے نہیں کیا ہے کبھی اوے فرام ہوم، اور ایز اے کیپٹن مجھے بہت خوشی ہے ان کے لیے اور پوری ٹیم کے لیے.
ویسے بھارت کو ٹیسٹ میچ میں ملی کامیابی میں تیز گیند بازوں بھونیشور کمار، محمد شمی، ہاردک پانڈیا، ایشانت شرما اور جسپریت بمراہ نے اپنا اہم رول ادا کر کوچ روی شاستری کی آواز کو بھی دمدار بنایا.
ٹیم کے تھنک ٹینک جو تھا وہ بولے کہ ول پلے فائر وتھ فائر،
अगर वो पांच फास्ट बॉलर खेलेंगे हम पांच खेलेंगे और फिर देखते हैं क्या होता है।
आवाज में जोश दिखा कोच की, लेकिन कप्तान विराट कोहली के दिल की कश्मकश को भी आराम मिला जब अजिंक्य रहाणे ने 79 रनों की इनिंग खेलकर अपने ऊपर उठ रहे तमाम अगर मगर किंतु परंतु जैसे सवालों का जवाब दिया। उनका जवाब ऐसे वक्त आया जब उनके टीम में खेलने और खिलाए तो कहां खिलाए जैसे सवाल खुद कप्तान विराट कोहली उठा रहे थे। लेकिन क्या रहाणे का ये आखिरी इम्तिहान है और क्या अगले साल आलमी कप के लिए जैसा कोहली ने कहा वही टीम फाइनल है? क्रिकेट एक्सपर्ट अयाज मेमन कहते हैं,
मेरे ख्याल से आप इस तरह से सोच सकते हैं क्योंकि जैसे विराट ने कहा कि लगभग सब पोजीशन जो है वो ब्लॉक हो चुकी है, एक नंबर चार के लिए प्रॉब्लम था, लेकिन जिस तरह से रहाणे ने खेला दूसरी मैच में, और ना भूले कि 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला जाएगा जहां पर भी बल्लेबाजों के लिए काफी दिक्कत हो सकती है, वहां पर स्पिनिंग पैक्स है, रहाणे भी खुद अच्छे स्ट्रोक्स खेल लेते हैं, विकेट को संभाल सकते हैं और लंबी पारी खेल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद एक और इनिंग अगर ऐसी हो जाए और ये इस दौरे में काफी वनडे मैचेस है तो लगभग उनकी जगह जो है वो बुक हो जाएगी।
अगर विराट कोहली की टीम जुनूबी अफ्रीका में ही आलमी कप खेलने वाली टीम बनती है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसके बावजूद थोड़ा सब्र तो करना ही होगा।
Championship point, Federer. Cilic into the net, and Federer has around 20 Grand Slam titles.
रॉजर फेडरर ने साल का पहला ग्रैंड स्लैम इवेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता तो किसी को इसलिए हैरत नहीं हुई कि पिछले एक साल से वो यही कुछ करते आए हैं। पिछले साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और अपने पसंदीदा इवेंट विंबलडन की ट्रॉफी उठाई थी। रॉजर फेडरर क्या टेनिस की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ी हैं और क्या मौजूदा दौर टेनिस की तारीख का सुनहरा तरीन दौर नहीं जिसमें हमारे सामने रॉजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवेक जोकोविच और एंडी मरे जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं? ये सवालात मैंने पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी एसामुलक के सामने रखे।
रॉजर फेडरर ऑब्वियसली इज अ क्लास अपार्ट। वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव हिम एज द फेस ऑफ टेनिस एंड एज आवर एंबेसडर ऑफ एटीपी टेनिस में। वी आर लिविंग इन द बेस्ट एरा टेनिस के लिहाज से। पास में काफी प्लेयर्स रहे हैं, काफी चैंपियंस रहे हैं, ऑब्वियसली बियॉन बोग और मैकेंड्रो, एंड्रे एगासी और फीट सैंपरस, एडबर्ग, बेकर, लेकिन एक ही एरा के अंदर आपके कभी इतने प्लेयर नहीं मिले जिन्होंने चारों के चारों ग्रैंड स्लैम जीते हों। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने इन चारों प्लेयर्स के अगेंस्ट लावा है, ग्रेट्स के अगेंस्ट चारों प्लेयर्स जो है मेरी काफी इज्जत भी करते हैं।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट लाहौर से सुल्तान महमूद।
दोहा में पाकिस्तान के अहमद बेग ने कतर ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली। कुआलालंपुर में पाकिस्तान के आसिम खान ने मलेशिया के शफीक कमाल को 3-2 से हराकर मलेशियन टूर 2 स्कॉश टाइटल जीत लिया। 8वीं एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप आज से तेहरान में शुरू हो रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के एंथनी सी निशुका ने इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत ली। खवातीन का टाइटल ताइवान की ताई यू यिंग ने जीता। फाइनल में उन्होंने इंडिया की साइना नेहवाल को 2-0 से शिकस्त दी। दुबई में एथियोपिया के रनर्स मुकम्मल तौर पर 19वीं दुबई मैराथन रेस में छाए रहे। इस रेस में उन्होंने 7 कोर्स रिकॉर्ड कायम किए जिनमें 2 ख्वातीन के रिकॉर्ड भी शामिल हैं।
इसी के साथ अब अब्दुर्रशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
सामीन, आपको बताते चलें कि अगर आज के प्रोग्राम का कोई हिस्सा आपसे मिस हो गया हो, आप नहीं सुन पाए हो या इस प्रोग्राम को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इसे हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी अंबर खैरी। लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जय मेगानी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। समरा फातिमा को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा सुनिए तहमीना कुरैशी से।
اقوام متحدہ نے لیبیا کے ساحل کے قریب پناہ گزینوں کی ایک کشتی کے ڈوبنے سے متعدد پاکستانیوں سمیت 90 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے نزدیک سونے کی ایک کان میں پھنسے تمام 955 کانکنوں کو بچا لیا گیا ہے۔ چینی سفیر برائے پاکستان یاو جنگ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں موجود عسکریت پسندوں سے پاکستان اور چین کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے وزیر میر ہزار خان بجارانی اور ان کی اہلیہ فریحہ فاروق کی اموات کو پولیس نے خودکشی قرار دیا ہے۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے گزشتہ سال لندن میں واقع مسجد پر حملہ کرنے کے جرم میں ایک شخص کو 43 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔